80 کی دہائی امام خمینی کی دہائی تھی، اس کے بعد چاہے جتنے بھی عشرے گزریں سب کا انتساب آپ ہی کی ذات ہوگی۔ یہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے دور حاضر کی انسانی تاریخ کی تمام تدبیروں کو نمایاں کر دیا۔ آپ جیسے انسانوں کی زندگی روح الہی کی سانسوں میں سے ایک ہے جو انسان کے جسم میں چل رہی ہے، اور زمین مردہ کے جسم کو بھی وہی زندگی بخش رہی ہے۔ امام خمینی دوسرے عام انسانوں کی مانند نہیں تھے، آپ انبیاء اور ان کے اصحاب کے قبیلے سے تھے، اور آپ نبع عظیم کے محدود مصادیق میں سے ایک مصداق تھے جو ہزار سال میں کوئی ایک آتا ہے، اور ہزار سال سے مراد ہزار کی عدد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرانے والوں کے گروہ سے ہیں اور انما انت مذکر کا مخاطب ہیں۔ اس کلام کا مخاطب وہ ہستیاں ہیں جن کا نہ تو تاریخ تمدن میں کہیں نام ہے اور نہ ہی سرکاری تاریخوں میں، لیکن زمین کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا مرہون منت ہے۔ یہ بھی دوسرے افراد بشر کی مانند خاک سے اٹھے ہیں، لیکن خاک ان کا مسکن نہیں، یہ تو آسمانوں کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، اور صرف یہی وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت سے باخبر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔
میں نے کئی بار دیکھا کہ اس سامنے والے گھر میں جہاں آپ تھے اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا اور آپ دیکھ لیتے تو خود جا کر دروازہ کھولتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں ایک رہبر ہوں اور میں دروازہ نہ کھولوں۔ دروازہ کھولتے اور واپس آتے۔ بہت سے لوگ کہتے کہ آج جناب آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، یا مثلا جب کھانا کھاتے تو خود کو اس بات کا پابند سمجھتے تھے کہ اپنے کھانے کی پلیٹیں خود باورچی خانے میں لے جاتے، اور اگر باورچی خانے میں کوئی نہ ہوتا تو خود ہی برتن دھو کر اس کی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی۔
میں دوبارہ پیرس میں حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوا، جب پہلی بار گیا اور پھر واپس آنے لگا تو فرمایا کہ تم کل صبح آنا، تم سے مجھے ملنا ہے۔ دوسرے دن صبح میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو مجھے اندر کمرے میں بلایا اور الماری سے کچھ پیکٹ نکالے اور انہیں کھولا اور باہر نکالا۔ کچھ ایرانی کرنسی تھی، کچھ غیر ملکی کرنسی تھی، کچھ جواہرات تھے۔ وہ جواہرات جو ایرانی طالبات نے اور مسلمان ایرانی خاندانوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، سب ایک جگہ اکٹھا کیے۔ اس وقت آپ خود تھے اور میں۔ پھر فرمایا کہ یہ سب لے جاؤ۔ میں نے عرض کی کہ کیوں؟ فرمایا لے جاؤ اور بیچ کر ہڑتالیوں کو دے دو۔ میں نے کہا ہم سب کو اس وقت آپ کی فکر ہے، یہ جو ہدیہ پیش کیا گیا ہے آپ کی صورتحال کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اسے تم لے جاؤ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہنے لگے کہ توکل کے سوا کوئی چیز میری حفاظت نہیں کر سکتی، یہ چیزیں میرے کام کی نہیں ہیں۔
حفظ کند، این چیزها به درد حفظ من نمی خورد۔
مجھے یاد ہے کہ جب انقلاب ایران عروج پر تھا اس وقت تیل کا مسئلہ پیدا ہوا، سعودی عرب نے کہا کہ ایران کے بجائے میں تیل برآمد کروں گا تاکہ مغرب کو نقصان نہ ہو۔ اس رات امام نے نماز مغرب و عشاء کے بعد تقریر کی اور اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ ایسا ہوا ہے لیکن حجاز ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس آب و تاب سے کہا تھا کہ ہم سب حیران رہ گئے تھے، عام طور سے نماز کے بعد تقریر کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ کچھ سوالات کیا کرتے تھے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا شرعی ہوں، ہر سوال کا پورے اطمینان سے جواب دیتے تھے۔ ایک صاحب ذرا مسجدی قسم کے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ سوال کریں۔ آغا نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں ایک کوئلے سے چلنے والا سماور ہے۔ اب کوئلے والا سماور تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ سماور مسجد کے لیے وقف ہے، لہٰذا اب اس کا کیا کریں؟ کیا اسے پھینک کر دوسرا سماور خرید سکتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ آپ فرمائیں گے کہ بھائی، اس تقریر کے بعد یہ کیسا سوال ہے جو پوچھ رہے ہو، لیکن آپ نے نہایت ہی اطمینان سے فرمایا کہ نہیں، اسی کوئلے والے کو تیل والا بنوا لو۔ نہایت سکون کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی۔
کام کی جو تقسیم ہوئی تھی اس میں ہر گروہ نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کچھ ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھی۔ نشر و اشاعت کا کام کرنے والا گروہ، کیسٹ تیار کرنے والا گروہ، عرض ہے کہ اعلامیے اس کام کو آغائی مانیان نے سنبھال رکھا تھا۔ رہائش گاہ کی سیکیورٹی اور انتظامات کی ذمہ داری مرحوم عراقی کے کاندھوں پر تھی۔
مسائل امنیتی بیت و تدارکات با مرحوم عراقی بود۔
از ایران سے بہت سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے تاکہ امام سے ملاقات کریں، لیکن لوگ آتے تھے، امام بیٹھے ہوتے تھے تو یہ لوگ آگے بڑھتے، سلام کرتے اور بوسہ لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب حاج مہدی آئے تو امام کھڑے ہو گئے اور دروازے تک پہنچانے آئے، یعنی حاج مہدی عراقی سے اس قدر امام کو محبت تھی، اور محسوس ہوتا تھا کہ جب انہیں دیکھتے ہیں تو کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت دلچسپ تھا، اور حاج مہدی عراقی وہاں پورے خلوص سے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کا انتظام دیکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔
ایک روز عصر کے وقت میں نے دیکھا کہ مرحوم حاج مہدی عراقی ایک دوسرے شخص کے ساتھ مجمع میں گھوم رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک بڑی دیگ ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں ایک سینی ہے جس میں پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، اور حاج مہدی عراقی اس میں چائے ڈال رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک دیگ میں چائے تیار کی گئی ہے اور یہ دیگ چائے سے بھری ہوئی ہے، اور وہ چائے بھی تیار ہو چکی ہے اور اب اسے پیالیوں میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ اسے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔
دم شده با ملاقه میریزه تو استکانها، استکانها رو میده دست افراد۔
ایک بار ہم نے فیصلہ کیا کہ امام خمینی کی حالت نماز میں تصویر لیں۔ میں نے کہا میں یہ لاؤڈ سپیکر آن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں تاکہ آپ کی آواز ریکارڈ کی جا سکے، میں یہ مائکروفون یہاں لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس وقت اس کام کو ٹالنا ممکن نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، تو پھر فرمایا کہ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ میں ایک چیز جو اہم تھی وہ سادگی تھی۔ واقعاً آپ ہر کام جہاں تک ممکن ہوتا نہایت سادگی سے انجام دیتے تھے۔ اصلاً آج کل کے بقول تصنع اور بناوٹ وغیرہ کا نام تک نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، آخر آپ ایک انقلاب کے رہبر تھے۔
بہرحال واضح ہے کہ امام خمینی مکمل اطمینان اور غیر مرئی طاقت کے سہارے اپنے پروگرام اور اقدامات کو نہایت اطمینان اور سکون اور بے خوف و خطر ہو کر شجاعت و بہادری سے انجام دیتے رہے، اور خدا پر ان کے بھروسے کی یہ علامت ہے.
دل آرام و نترس و شجاع بر می داره.
ہفتہ 29 محرم 1399 ہجری قمری مطابق 9 آذر 1357 ہجری شمسی. گزشتہ رات 11 بجے یونائٹڈ پریس اور دوسرے بہت سے انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ شاہ ایران سے چلا گیا ہے. اسی طرح امریکہ کے NBC TV نے بھی اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس وقت پیرس کے مضافات میں آیت اللہ خمینی کی رہائش گاہ پر کافی جوش و خروش نظر آ رہا ہے. آج صبح پوری دنیا سے بہت سے نامہ نگار وہاں پہنچے ہیں اور خبر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ما اخیراً که بنا گذاشتیم که بیاییم به ایران، فعالیت های شدید شروع شد برای اینکه نیاییم ایران. البته قبلش هم از طرف دولت امریکا و اونها خیلی پیغام ها می دادند که بعضی وقتا خودشون می آمدن، یه نفر با آمد به عنوان گفت من بازرگانم، لیکن معلوم بود که یه مرد سیاسی بود و صحبت ها میکرد و اینکه شما حالا نرید به ایران و حالا زود از رفتن ایران و نورس از حالا و بعدم که و پشتیبانی از شاه میکردن زیاد، و بعدم که شاه رفت و شاه سابق رفت و بختیار وارث به حقش یعنی در جنایت جای او بود، اون وقت هم فعالیت ها شروع شد به اینکه شما نیایید به ایران. حتی از ایران به وسیله، از کجا بود، به وسیله دولت فرانسه برای ما آوردن، خوندن که شما حالا نیایید ایران و حالا اسباب چی است و چی میشد و اگر شما برید به ایران حمام خون را میفتد و از این حرف ها زیاد زدن، و این اسباب این شد که من در ذهنم آمد که رفتن ما به ایران برای اینا ضرری دارد. اگر چنانچه نفت داشت براشون و میتونستن که ما وقتی رفتیم ایران فوراً ما را توقیف کنند، این حرفا را نمی زدن، میگفتن بیایید ایران.
اما وقتی قرار برگ،
لیکن جب واپسی یقینی ہو گئی تو دھیرے دھیرے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. مثلا ہوائی جہاز کو مار گرائیں گے،
ہواپیما رو میزنیم،
یعنی اس طرح کی افواہیں تھیں، یعنی سب یہ محسوس کر رہے تھے کہ خطرہ ہے اور مشکلات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور میں پوری جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس رات جب امام ایران آنا چاہ رہے تھے، اس وقت امام کے علاوہ سب ہی ہمارے ایران جانے کے مخالف تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چونکہ امام ٹیلی فون پر بات نہیں کرتے تھے، اس لیے ٹیلی فون ریکارڈ کر کے امام کے پاس لے جاتے تھے اور وہ اس گھر میں اسے سنتے تھے. آغائے طالقانی نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ وہ نہ آئیں، یہاں خطرہ ہے. سب کچھ کہا گیا لیکن امام نے کہا کہ نہیں، ہمیں بہرحال جانا ہے. سب خلاف تھے، جو بھی کہتا تھا کہ فلاں گروہ فلاں دھڑا موافق تھا جھوٹ بولتا ہے. بلا استثناء سب خلاف تھے سوائے خود امام خمینی کے.
جب ہم پیرس سے پرواز لینا چاہ رہے تھے اور تہران آنا چاہ رہے تھے تو قطب زادے نے 2 یا 3 جہاز لے رکھے تھے. امام نے پوچھا کہ کتنے ہیں، کہا کہ 2 یا 3 جہاز. فرمایا ایک کافی ہے. کہنے لگے بہت سے لوگ ہیں. فرمایا لوگوں کو کم کر دو. لوگوں کو کم کیا گیا.
مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنے اور حاج مصطفیٰ خمینی کے پیسے دیے، چونکہ ان کی طرف سے صرف یہی 2 افراد تھے، کوئی اور نہیں تھا، اور ہم میں سے بھی ہر شخص نے اپنے اپنے پیسے دیے.
ہم لوگوں کی خود ایک بڑی تعداد پیرس میں موجود تھی، اور پھر جب یہ طے پایا کہ 100 صحافی اور نامہ نگار بھی ساتھ آئیں گے تو پھر ہمارے لیے خود جگہ تنگ ہو گئی. اسی وجہ سے جگہ لینا بھی درحقیقت ایک چیلنج بن گیا. جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی تاکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل ہو سکے.
در واقع چیلنج میخواست، باید مبارزه میکردی تا یه دونه بلیت پرواز رو به دست می آورد.
عراقی اومد فرمان گفتش.
عراقی میرے پاس آئے و وہ بہت زیادہ متاثر تھے، کہنے لگے قطب زادے نے مجھے اور تمہیں اس لسٹ سے حذف کر دیا ہے اور ہم امام کے جہاز میں نہیں جا رہے. میں تو برداشت نہیں کروں گا. کہنے لگا میں ایئرپورٹ پر ہر حال میں جیسے بھی ہوگا اندر جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امام خمینی کو خطرے میں بھیج دوں اور خود یہاں رہ جاؤں. میں نے کہا کہ امام نے مجھ سے اور کچھ لوگوں سے کہا ہے اور میری نظر میں ان کا وعدہ آ کے لانا ہے. کہنے لگے امام نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا کہ جب میں تہران ایئرپورٹ پر جانا چاہتا تھا تو وہ بند تھا، واپس ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا یہیں رہو، انشاءاللہ ایک ساتھ چلیں گے. مجھے اس حکیم کے انشاءاللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم امام کے ساتھ ہیں. کہنے لگا کہ اپنا دل ان باتوں سے تم نے خامخائی خوش کر رکھا ہے، مجھے اس وقت امام کی جان کی فکر ہے. وہ چلا گیا اور ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کافی خوش و خرم واپس آیا اور کہنے لگا امام نے ہوائی جہاز کے مسافروں کی لسٹ مانگی ہے اور تمہارے اور میرے بارے میں پوچھا تو کہا گیا کہ یہ لوگ بعد کے جہاز سے آئیں گے. امام نے فرمایا نہ، انہیں آنے دو.
شب آخر بود، آخری رات تھی طے پائے کہ جن لوگوں نے ایک مدت تک امام کی بہرحال خدمت کی ہے وہ امام کے پاس آئیں اور ان سے ملاقات کریں، اور آپ نے ان کی خدمت کے پاس و لحاظ میں سب کو اکٹھا کیا. نہایت اہم رات تھی ہم سب کے لیے، پورے یورپ سے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے اور پروگرام تھا کہ پرواز انقلاب واپس ایران آ جائے.
میں نے محترمہ دباغ سے کہا کہ کچھ لوگ آنا چاہ رہے ہیں اور امام سے ملنا چاہ رہے ہیں، بہرحال کچھ منٹ خصوصی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس وقت امام نے جواب میں فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد آئیں. نماز مغرب کے بعد ہم سب اندر داخل ہوئے، سیب کے باغ میں نہیں بلکہ ساتھ جو امام خمینی کا گھر تھا.
بعد نماز مغرب ما ہممون رفتیم توی اندرونی، تو باغ سیب نہ دیگه، تو خونه خدا آقا، این خونه این بری.
امام نے تقریر کی اور سب کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ آپ ہی کا گھر تھا، کوئی کمی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے گا، آپ لوگوں کو مشکلات پیش آئیں. اس کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو کہ آپ لوگوں پر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے، اس سفر میں خطرے کا امکان بہت زیادہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے، آپ لوگوں کو جو نہیں آنا چاہتے وہ میرے ساتھ نہ آئیں.
حکیم خود نیاد نیاد.
میں نے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، ممکن ہے اس پرواز میں کچھ خطرات پیش ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ آنے کے لیے مجبور نہیں ہیں. اور وہ آقا جسے میں نے اس تصویر میں دکھایا ہے وہ ہماری منی بس کا ڈرائیور تھا، وہ یزدی تھا. اس رات جیسے ہی امام نے یہ باتیں کی، اس وقت تصویر میں اس کے سر پر ٹوپی ہے لیکن اس وقت مجلس کے احترام میں ٹوپی اتار لی تھی، اس نے آقا کے سامنے اپنے سر پر زور سے ٹکر ماری، یعنی یہ کہ آپ مر جائیں اور ہم زندہ رہیں. اس ماحول نے قدرے سبھی کو متاثر کر دیا،
ہمارا متاثر کیا.
بلند شدم، میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضرت امام آپ نے حکم دیا ہے کہ اس سفر میں خواتین ہمارے ساتھ جو ہیں وہ نہ ہوں. بہرحال خواتین ناراض ہیں کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا جا رہے تھے تو اس وقت آپ اپنے اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، کچھ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، یعنی وہی ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ گویا ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں. مجھے امام خمینی کا جواب اچھی طرح یاد ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام تھے، یعنی اسی وقت آپ نے بات کاٹ دی، لیکن بہرحال انہیں مجھ سے کام ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پرواز خطرے کی جانب جا رہی ہے، اور یقیناً ایسا ہی تھا، انہیں میری ضرورت ہے اور میں نے آپ سب سے اپنی بیعت اٹھا لی.
میں بیعتم رو از ہمیں شما برداشتم.
اور نامہ نگار اور صحافی پہنچ چکے تھے ظہر کے بعد. 4 بجے ظہر کے بعد وہ اپنے بیگ وغیرہ کے ساتھ آ گئے تھے تاکہ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے ایران جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 11 یا 11:30 بجے فلائٹ کا وقت تھا اور ہم نے 8 بجے سے ہی ٹکٹ تقسیم کرنا اور سامان وغیرہ رکھنا شروع کر دیا تھا.
اساس رو بار کردن و کہ اینا برن.
تقریباً رات کے 9 یا 10 بج رہے تھے جب ہم اورلی ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوئے. ایئرپورٹ پر ایرانی اسٹوڈینٹس کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی تھی لیکن سیکیورٹی اہلکاروں نے امام خمینی کو خدا حافظ کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں جانے دیا سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے.
عازم شدیم و آمدیم و خدای تبارک و تعالی در همه این مسائل از اول نهضت تا حالا با ما و با شما و با ملت ایران همراهی فرمود و یکی از بزرگترین همراهی هایی که خدای تبارک و تعالی با ملت ما کرد این بود که اینها را از مقابله جدی منصرف کرد. اگر اینا میخواستن که مثلا مثل حالا افغانستان رفتار کنن خب خیلی زیاد مزایه داشتیم که بکوبند و بزنند و چه بکنن. حالا رعبی در دل بسیاریشون افتاد یا چه شد که انصراف حاصل شد. ما هیچ بنا نداشتیم که به پاریس بریم، مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از دوست.